الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أولياء الله. سن 1433 ہجری کے کاروان بزر کے حجاج کرام کی آج یہ دوسری تربیتی نشست ہے. موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ گفتگو جتنے جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر ہے. البتہ یہ واجبات کے مسائل ہیں، ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو وقت بچانے کے لیے میں کسی قسم کی تمہید کی جانب نہیں جا رہا ہوں. جہاں تک کل رات کو بات پہنچی تھی، ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ مسائل کا جو بیان ہو رہا ہے تو اس میں بعض ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق کاروان ابو ذر کے پورے نظام الاوقات، ہمارا اسکیجول، ہمارا شیڈول، ہماری فلائٹ سے. وہ ان عازمین حج کے لیے کام نہیں آئیں گے کہ جو کاروان ابو ذر میں نہیں ہیں اور کسی اور فلائٹ سے آ رہے ہیں. میں وضاحت کر دیا کروں گا کہ یہ مسئلہ سب کے لیے نہیں. اسی طرح بعض ایسے مسائل ہیں جن کی ہم کو ضرورت پڑے گی ہی نہیں. ہم سے مراد کاروان ابو ذر. لیکن ایک آدھ منٹ میں کچھ آپ کی معلومات کے لیے، کچھ ان دوسرے قافلے والوں کے لیے جن کو ضرورت پڑ سکتی ہے، زیادہ لمبا نہیں، ایک آدھ منٹ میں وہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے گا. اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو حج ہم کو کرنا ہے، چاہے ہم اپنا واجب حج کریں، چاہے مستحب حج کریں جسے سنت حج بھی کہتے ہیں اور نفلی حج بھی کہتے ہیں، چاہے حج بدل کریں جسے نیابت کا حج بھی کہتے ہیں، اور چاہے احتیاط والا حج کریں، چاروں صورتوں میں طریقہ کار ایک ہی رہے گا. اگر ہم مکے سے 90 کلومیٹر سے باہر رہنے والے ہیں، ایک مسئلہ کل کے حوالے سے واضح کر دیا جائے کہ واجب حج کی جو دو قسمیں تھیں، آدمی خود اپنی آمدنی سے حج کر رہا اور ایک یہ کہ کسی اور نے ہم کو پیسے دیے، تو وہ والا حج بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی، شوہر نے بیوی کو پیسے دیے، باپ نے بیٹی کو پیسے دیے، تو یہ حج بھی واجب ہوتا ہے. اور ایسا واجب ہے جیسے خود اپنے پیسے سے آپ جا رہے ہیں، یعنی پھر ایسے آدمی پر جس نے کسی اور کے پیسے سے حج کیا، ایسے آدمی پر زندگی میں دوبارہ حج واجب نہیں ہے، چاہے آگے چل کر اس کی اپنی مالی حالت اتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو جائے. خلاصہ یہ کہ اس کا یہ حج بالکل اپنے پیسے سے کیے ہوئے حج کے برابر ہے. تو حج کا طریقہ کار دو حصے ہوں گے، پہلے کا نام عمرہ تمتو ہے، دوسرے کا نام حج تمتو. یہ دونوں مل کر ایک حج بنے گا. تو پہلا حصہ عمرہ تمتو اگر آپ سمجھ لیں تو اس میں دوسرے حصے کے آدھے مسئلے خود بخود آ جائیں گے. پہلا حصہ عمرہ تمتو، ایک مسئلہ کل بہت تفصیل سے آیا لیکن احتیاطاً اس کو میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اصل میں اس کی ضرورت آج پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ پڑے گی اور بار بار پڑے گی. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے مرجع جن کی آپ تقلید میں، جہاں پہ وہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کریں وہاں پر آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا مرجع علم کے اعتبار سے آپ کے مرجع کے بعد ہو. یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے مرجے کے بعد پھر کسی کی بات بھی مان لو، وہ اپنی جگہ الگ سے ایک معلومات کرنا ہوں گی، وہ بھی اس صورت میں اگر آپ احتیاط واجب کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیں. احتیاط واجب آ گئی، آپ کے مرجے نے کہا احتیاط واجب ہے کہ فلاں کام نہ کرو. میں اس کی ایک بہت ہی پریکٹیکل مثال دے دوں، موبائل. اس کی بہت ہی پریکٹیکل مثال ہے موبائل، چونکہ قافلے کی اکثریت آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہے، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے موبائل کو کان سے لگانا حرام. یہ بہت ہی پریکٹیکل مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ فتویٰ دے دیتے تو ان کی تقلید کرنے والے کو اس مسئلے پر عمل کرنا ہی پڑتا. ایک لفظ پھر میں دوہرا دوں، شاید جلدی میں توجہ نہ گئی ہو، مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو بالکل اجازت ہے، بات مردوں کی ہے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے موبائل کو کان سے لگا کے بات کرنا یا بات سننا حرام، بلکہ بات بھی نہ کرے خالی لگائیں حرام. لیکن اس مسئلے میں فرمایا احتیاط واجب. میرے حساب سے احتیاط واجب کی زیادہ اچھی مثال چاند والی ہے، لیکن وہ ابھی آپ پورا نہیں سمجھ پائیں گے، وہ مکے میں پہنچ کر ہی سمجھنے میں مزہ. موبائل والی مثال ہر ایک سمجھ جائے گا. اب آغا سیستانی نے فرمایا احتیاط واجب، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کی مرضی، چاہے تو آپ اس پہ عمل کریں، استعمال نہ کریں موبائل دو دن، میکسیمم آپ کا احرام دو یا تین دن چلتا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، مرجے نے فتویٰ نہیں دیا مگر احتیاط واجب لگائی، ہم اسی پہ عمل کریں گے، استعمال نہیں کریں. لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے آپ کو ایک راستہ بھی بتایا کہ اس مسئلے میں آپ چاہیں تو دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ وہ دوسرا مرجے آپ کے مرجے کے بعد علم میں سب سے زیادہ ہو. اور آج جو ہمارا آج کی تربیتی نشست کا جو اہم ترین موضوع ہے، جو آج کا کور مسئلہ بنے گا، اس میں احتیاط واجب کا مسئلہ 8-10 مرتبہ آئے گا. تو اس لیے میں کل مسئلہ بیان ہونے کے باوجود آج اسے دہرا رہا ہوں، مگر ایک دو نئی باتیں اس میں بڑھا کر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مرجے کے بعد جو دوسرا مرجے، تو اس کی آپ کو تحقیق کرنا. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، تو جو آپ کے مرجے نے احتیاط واجب لگائی ہے اس پہ عمل کر لیجیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب احتیاط واجب کے بھی اس مسئلے، فرض کیجئے کہ 15 میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ نے کہا کہ مجھے کسی کمپلیکیشن یا پیچیدگی میں جانا ہی نہیں، لیکن 4-5 مسئلے ایسے آ گئے. احتیاط واجب میں یہ اصول نہیں کہ یا تو ساری احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی بات مانو یا سب میں اپنے ہی مرجے کی بات مانو، آپ کی مرضی، چوائس آپ کا ہے، جس وقت دل چاہے. حتیٰ ایک ہی مسئلے، آپ حج کے پہلے حصے میں تھے، آپ نے کہا کہ 12 گھنٹے کا احرام ہے، کون سا میں مر جاؤں گا، میں موبائل استعمال نہیں کر رہا ہوں، سیدھا سیدھا اپنے مرجے کی احتیاط واجب پر عمل کر رہا ہوں. اور اسی حج کے دوسرے حصے میں آپ نے کہا یہ تو 3 دن کا احرام، میں موبائل استعمال کر رہا ہوں اور احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی بات مان رہا ہوں. تو یہ آپ کی مرضی، لیکن اگر دوسرے کی بات مانے تو نمبر ایک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم میں ان کے بات کون ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں ایک مجموعی اعتبار سے اپنے تجربے کی روشنی میں ایک بات عرض کروں کہ احتیاط واجب ہے بہت کام کی چیز، بہت ہی پریکٹیکل مسئلہ، جگہ جگہ آپ کو حج کے اس مسئلے میں اس کی ضرورت پڑے گی. جس مسئلے سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کہ احرام میں غلطیوں پہ بکرے بکرے بہت واجب ہوتے ہیں، اس میں احتیاط واجب کا مسئلہ بہت کام آئے گا. تو اب مرضی آپ کی ہے، چاہے آپ عمل نہ کریں چاہے آپ عمل کریں دوسرے مرجے پر. اب میں اپنا ایک طریقہ بتاؤں، جن کو اس طریقے سے اختلاف ہے تو یہ ان کا حق ہے اور وہ پھر اپنی معلومات پہ عمل کریں. لیکن میرا طریقہ کار یہ کہ خاص طور پر کاروان ابو ذر میں آنے والا ہر شخص، مرد ہو کہ عورت، پہلی دفعہ حج کر رہا، پہلی دفعہ حج کرنے والا، حج تو دور کی بات ہے، پہلی دفعہ وضو کرنے والا بھی ایک مرتبہ میں وضو نہیں سیکھ پائے گا. تو پہلی دفعہ حج کرنے والے کے لیے سیدھے مسئلے بھی سمجھنا اور یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا. تو اس میں اگر ہم احتیاط واجب کی علمی بحث میں پڑ جائیں، علمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آغا سیستانی نے موبائل کے لیے احتیاط واجب لگائی، ان کے بعد یہ پانچ مراجے ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اب آپ جا کے تحقیق کریں کہ ان میں علم کے اعتبار سے کون ہے اور اس کا کیا نظریہ. اور کوئی ایک مرتبہ کوئی تھوڑی یہ بات ہوگی کہ بھائی موبائل میں بتا دیا. میں نے کہا نا کہ 40-50 احتیاط واجب کے مسئلے پورے حج میں آئیں گے، جس میں 10-15-20 تو یہ کفارے کے حوالے سے آئیں گے. تو اب ہر جگہ پہلے آپ کے مرجے کی احتیاط بتاؤں، پھر 5-7 ان مراجے کے نظریات بتاؤں جن میں جا کے آپ کو تحقیق کرنا، تو یہ بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا. تو میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ میری اپنی تحقیق کے مطابق جو آغا سیستانی کے بعد علم میں مرجے، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، میں ان کا مسئلہ صرف بتا دیتا ہوں کہ آغا سیستانی نے یہ کہا اور دوسرے مرجے نے یہ کہا، اب میں نام بھی نہیں لیتا. اب اگر کسی کو اتنا جملہ سن کے بھروسہ ہے کہ جب مولانا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے صحیح تحقیق کر کے ذمہ داری سے کہا، تو بغیر نام معلوم کیے آپ دوسرے مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں، شرن اس کی اجازت ہے. اور ایک ہے کہ نہیں، آپ کا ایک شرعی حق ہے، آپ کہیں کہ نہیں مولانا پر ہم کو بھروسہ ہے لیکن وہ معصوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلطی کر گئے، ہم اپنی تحقیق خود کریں. تو وہ آ کے ہم سے ہر مسئلے میں پوچھے کہ دوسرے مرجے کون ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے اور تیسرے کون ہے، یہ پھر ہم نہیں بتائیں گے. پھر وہ آدمی جا کے خود تحقیق کر لے، جو بہت مشکل نہیں. اب یہ بات ذرا پیچیدہ ہو گئی، ایک جملے میں اس کو حل کر کے آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب میں میں دوسرے مرجے کا فتویٰ بتا دیا کروں گا جہاں فتویٰ مجھے معلوم، لیکن نام نہیں لوں گا. اور نام نہ لینے کا مطلب یہ کہ میری معلومات کے مطابق وہ دوسرے مرجے علم میں دوسرے نمبر پر ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور پیچیدگی سے ہم بچتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر کے مرجے بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں، تو اب آپ تیسرے پہ جا سکتے ہیں. اب عام آدمی سے کہا جائے کہ دوسرے کو ڈھونڈے، پھر کہا جائے تیسرے کو ڈھونڈے، اور اگر تیسرے نے احتیاط لگائی ہے تو چوتھے کو ڈھونڈے، تو اس سب کی جگہ میں خلاصہ یہ کرتا ہوں کہ کہا کہ دوسرے مرجے کا یہ فتویٰ. اب اگر دوسرے نے احتیاط لگائی تو جب میں نے کہا دوسرا فتویٰ یہ ہے، اس کا مطلب ہے جو تیسرے مرجے ہیں میری تحقیق، تیسرے نے بھی احتیاط لگائی آپ کو نہیں بتاؤں. میں نے کہا کہ آغا سیستانی موبائل کو حرام کہتے ہیں، دوسرے مرجے نے اجازت دی، ہو سکتا ہے یہ پانچویں مرجے، یعنی آغا سیستانی کے بعد چار اور مرجے بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں اور پانچویں نے اجازت دی، تو شرن حق ہے آپ کو، آپ پانچویں میں جائیے. مگر آپ کو پیچیدگی سے بچانے کے لیے میں اس پورے مرحلے سے آپ کو نہیں گزاروں گا. اگر آغا کی احتیاط، آغا سیستانی کی احتیاط میں دوسرے ہی نے مسئلہ حل کر دیا، دوسرے کی بات بتاؤں، چوتھے نے مسئلہ حل کیا تو بیچ کے سارے مراجے چھوڑ کے چوتھے کی بات، آٹھویں نے مسئلہ حل کیا تو آٹھویں کی بات. اور آٹھویں سے مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ تحقیق کی ہوگی کہ علم میں دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، چوتھا کون تھا، پانچواں کون تھا، تب میں آٹھویں پہ پہنچا ہوں. یہ ہمارا طریقہ رہے گا. لیکن اگر کسی کو یہ خوف سا ہو کہ قیامت کا مسئلہ ہے، ہم مولانا کو معصوم نہیں مانتے، ہم خود تحقیق کریں گے، تو وہ یہ علم کے اعتبار سے مراجع کی تحقیق کر لیں، اور جہاں ان کو پھر ضرورت پڑے وہاں یہ پوچھ لیں کیا بتائیے کہ آٹھویں میری نگاہ میں فلاں ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں. خیر، یہ بہت اہم بات میں نے بتائی، لیکن ابھی آپ کی اتنی توجہ ہوئی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک کہ آپ احتیاط واجب کی مثالیں نہیں سنیں. اب کسی خاتون کو بہت پسینہ آتا اور ان کو رومال سے پسینہ پوچھنا ہے، تب پتا چلے گا کہ احتیاط واجب سے ان کو کتنا فائدہ مل رہا. کہ آغا سیسانی نے بھی حرام قرار دیا ہے رومال سے پسینہ پوچھنا، ان کے بعد نمبر دو نے بھی احتیاط واجب لگائی، نمبر تین نے بھی احتیاط واجب لگائی، نمبر چار نے اجازت دی. تو جب تک کہ یہ مسئلہ شروع نہیں ہوتا پسینے والا، ایک عام عورت تو وہ سنے گی اور اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور سمجھ میں آئے گا بھی تو سوچے گی کون اس چکر میں پڑے. لیکن نہیں، آگے چل کے پتا چلے گا یہ کتنی اہم بات میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا. البتہ جیسا کہ میں نے کہا کہ شرن آپ کو حق ہے اپنی حج پر جانے سے پہلے اپنی تحقیق کر کے کم سے کم چار مراجع کی ایک فہرست تیار کروا لیجیے. اگر آپ خود اپنی معلومات کے حساب سے احتیاط واجب میں رجوع کریں گے تو مسئلے میں بتاؤں گا، نام آپ بتائیں گے کہ فلا مرجع کا کیا مسئلہ ہے جو چوتھے ہیں آپ کی تحقیق. اور عام قافلے کے لیے میرا طریقہ یہ کہ ساری تحقیق میں نے کر لی، دوسرے کون ہے، تیسرے کون ہے، چوتھے کون ہے، اور جہاں احتیاط واجب جس کی جانب جانے کی اجازت شریعت دیتی ہے انہی کا خالی مسئلہ بتاؤں گا نام لیے بغیر. جہاں صرف دوسرے تک جا سکتے ہیں تو مسئلہ دوسرے کا آئے گا، جہاں پانچویں تک جانا ہے وہاں مسئلہ پانچویں کا آئے گا، آپ کو تفصیل میں ڈالے بغیر. یہ ہوگا ہمارا طریقہ. پہلا والا ہو گیا آپ کی، اگر زیادہ شرعی مسئولیت کا آپ کو احساس ہے تو پھر آپ کی اپنی تحقیق. اب رکھیے اس مسئلے کو ایک طرف، تھوڑا انتظار کیجئے، پھر یہ سمجھیے کہ اس مسئلے کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے. مسائل حج، حج کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع، جو پیج ون پر بے شک چارٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ ہال اتنا بڑا ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے شاید بہت سے لوگ چارٹ نہیں پڑھ پائیں گے، تو ویڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے میں چارٹ کو استعمال تو کروں گا، لیکن جن لوگوں کو چارٹ پڑھنے میں پریشانی ہے وہ زیادہ اکتفا اس بکلیٹ پہ کریں. ایک بار حج کے پہلے حصے کا بہت جلدی جلدی خلاصہ. عمرہ تمتع ہے، اس میں پہلا واجب ہے احرام باندھنا، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ میقات سے احرام باندھنا. دوسرا ہے پھر خانہ کعبہ کا طواف. تیسرا واجب ہے طواف کی دو رکعت فجر کی نماز کی طرح کی نماز. چوتھا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی. پانچواں ہے تقصیر، یعنی تھوڑے سے بال یا ناخن کاٹنا. اب ان میں سب سے پہلا واجب، جس کے بغیر نہ عام عمرہ شروع ہو سکتا ہے اور نہ ہی حج ہو سکتا ہے، حج کا پہلا حصہ ہو اس میں بھی احرام کی ضرورت ہے، حج کا دوسرا حصہ ہو اس میں بھی احرام کی ضرورت ہے، اور کوئی حج کر ہی نہیں رہا ہے خالی عمرے پہ جا رہا ہے اس میں بھی احرام کی ضرورت ہے. تو احرام سب سے پہلا مسئلہ ہے، اور زیادہ تر لوگ احرام کی پیچیدگیوں سے ذرا ڈرتے اور خوف زدہ رہتے ہیں. اب احرام کا پورا جملہ یہ بنا کہ میقات سے احرام باندھنا. میقات، جس کے لیے آپ کو پیج نمبر ٹو پہ جانا ہے اور اس کا چارٹ بھی لگا ہے، اور بہت ہی مختصر اس پہ مجھے وقت لینا، کیونکہ میقات کا مسئلہ معلومات کے لیے تو بہت دلچسپ ہے، پریکٹیکلی اتنا کوئی یہ پیچیدہ مسئلہ نہیں. میقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حج ہو کے عمرہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے جو مکے میں، تو اسلام نے مکے کے چاروں طرف کچھ جگہیں لگائی ہیں جس کو اس چارٹ پر، یہ ہاتھ والا چارٹ نہیں یہ بکلیٹ والا نہیں، اس چارٹ پر ریڈ کلر کے اسکوائر سے ظاہر کیا گیا. یہ وہ پانچ جگہ ہیں کہ پرانے زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے، خشکی کے راستے آنے والا آدمی کسی طرف سے بھی آئے، پانچ ہی سڑکیں مکے کو آتی تھیں، تو ہر ڈائریکشن والے کے لیے اسلام نے ایک جگہ رکھ دی کہ اپنے راستے پہ چلتے چلتے جب یہاں پہنچو گے رکو، یہ میقات ہے، یہاں سے تمہیں احرام پہننا. یعنی پہلا واجب احرام پہننا، اس میں ہماری مرضی نہیں ہے کہ جہاں سے دل چاہے احرام پہن، جگہ اسلام نے مقرر کی، ان جگہوں کا نام ہے میقات. تو اب طائف سے آنے والوں کا میقات ہے قرن منازل، بالکل آخر میں ہے. یمن سے آنے والوں کا میقات ہے یلملم، عراق سے آنے والوں کا میقات ہے ذات عراق. یہ ہمارے کام کے نہیں، دو بڑے میقات ایسے بچے جو ہمارے کام کے ہیں. ایک کا نام ہے مسجد شجرہ، یہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ، لیکن جس علاقے یہ مسجد ہے اس کا نام ہے ذو الحلیفہ. جو لوگ مدینے سے حج کے لیے مکہ آتے ہیں یہ ان کا میقات ہے، اور جوفہ یہ دوسرا میقات ہے جو پہلے زمانے میں شام والوں کے لیے تھا، آج کل ان کے لیے بھی نہیں رہا. یہ میقات جوفہ ان لوگوں کے لیے بنتا جو ہوائی جہاز سے سیدھا جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، یہ جدہ سے نیئرسٹ میقات ہے، تو ان کو جوفہ جا کر وہاں سے احرام پہننا. کاروان ابو ذر اور دنیا بھر سے آنے والے شیعہ قافلوں کی اکثریت حج سے پہلے مدینے جاتی ہیں، مدینے کی زیارت کر کے وہاں سے ہم حج کے لیے مکہ آتے ہیں. تو ہمارے راستے میں مسجد شجرہ میقات پڑے گا، ہم وہیں پہ رکیں گے اور وہاں سے احرام پہنیں گے. لیکن تھوڑے بہت قافلے ایسے ہیں جو بالکل حج کی تاریخوں کے قریب فلائٹ لیتے ہیں، وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اور اس وقت مدینے کا راستہ بند ہو چکا ہوتا ہے. یہ سعودی عرب کا ایک قانون ہے کہ وہ حج سے آٹھ دن پہلے مدینے کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں مدینے میں چالیس نمازیں بہت لازم اور وہ آٹھ دن میں ہوتی، تو جب آٹھ دن سے کم رہ جائے یعنی چالیس نمازیں پوری ہو ہی نہیں پائیں گی تو مدینے کا راستہ بند. تو اب جو لوگ حج سے چھ دن پہلے جائیں گے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، مدینے نہیں جا سکتے، وہ چلے جائیں جوفہ اور وہاں سے احرام پہن کے مکہ آ جائیں. ہمارے کاروان اور 90% شیعہ کاروان حج سے پہلے مدینے جائیں گے، مدینے کی ساری زیارتیں اور اعمال کر پھر حج کی نیت سے آئیں گے، تو ہمارا میقات ہوگا مسجد شجرہ. بس میقات کی حد تک اتنی سی بات، ہم کو میقات ملے گا، ہمارے راستے میں پڑے گا، وہیں پہ رک کے ہم کو احرام پہننا ہے. اب آئیے احرام پہننے کا طریقہ چارٹ نمبر 3 جو اس کرسی کے بالکل پیچھے، احرام پہننے کا طریقہ. ایک وضو آپ کرتے ہیں، ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ساری زندگی کی آپ کی عادت ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ذرا بھی اگر کسی کو مسائل سے یا فقہ سے یا شریعت سے دلچسپی تو اس کو پتا ہے کہ اس نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں کچھ سنت ہیں. ہم تو دونوں کو اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی، کہ بعض اوقات تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ واجب والی چیز پڑھ رہے ہیں یا سنت والی. وضو ہے، सिखा दिया गया, हम करते चले जाते हैं, कुछ चीजें वाजिब है कुछ सुन्नत। इसी तरह इहराम पहनने का तरीका। लेकिन आपकी आसानी के लिए कि पहली मर्तबा आप इहराम पहने, अभी सिर्फ वाजिबात इहराम, इहराम की वाजिब चीजें बताई जा रही हैं। वाजिबात इहराम का मतलब यह है इहराम पहनने का तरीका, वाजिबात इहराम यानी इहराम पहनने का तरीका। तो इहराम पहनने के लिए जिनको चार्ट नजर नहीं आ रहा, बुकलेट का पेज नंबर 3, इहराम पहनने के लिए चार चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। ये चार चीजें मुकम्मल हो तो आपका इहराम बनेगा, खाली वो कल वाली चादरें पहनने से इहराम नहीं बनेगा। चार चीज, पहली चीज मीकात, कि जब आप इहराम पहन रहे हैं तो ये ख्याल करना है कि सही जगह से पहन रहे हैं। जैसे रमजान के रोजे के लिए मसला है कि रमजान का चांद नजर आ जाए, आप रजब में नहीं रख सकते रमजान के रोजे, तो उसी तरह से इहराम आप हर जगह से नहीं पहन सकते, पहले मीकात। तो जो हम लोग हज करेंगे, भाई कारवाने अबुजर 40 दिन अगर मक्के में रहेगा, अब 40 में से 8 दिन मदीने के निकाल दीजिए, एक आध दिन ट्रेवलिंग का निकाल दीजिए, 30 दिन, तो 30 दिन में हज जो है वो सिर्फ 6 दिन का है। 24 दिन हम मक्के में क्या करेंगे, दूसरे उम्रे करेंगे, उनके लिए अलग मीकात है, उम्रों का मसला अलग, हम तो अभी हज के मसले बता रहे हैं। हज का मीकात जो है वो मस्जिद शजरा है, ये पहला वाजिब है, हमें वहां जाना है। उसके बाद दूसरा वाजिब है लिबास इहराम, जो कल की तकरीर, लिबास इहराम जो है इसके चार्ट को आप देखिए, इसके दो हिस्से हैं, मर्दों के लिए अलग है लिबास इहराम, औरतों के लिए अलग। मर्दों का लिबास इहराम है दो बगैर सिली हुई चादरें, एक लुंगी की तरह नीचे के बदन को छुपाए, दूसरी रिदा या चादर की तरह ऊपर के बदन, ये मर्दों के लिए। खवातीन के लिए रोजमर्रा का वो आम लिबास जिसमें शरण नमाज पढ़ना सही है। यह है वाजिबात इहराम में से सिर्फ एक वाजिब, यह पूरा इहराम नहीं हुआ, यह सिर्फ एक वाजिब बना। पहला वाजिब था आप मीकात पे पहुंचे, फिर आपने इहराम की चादरें पहनी, फिर अब आपको नियत करना, जैसे नमाज पढ़ते वक्त आपने अजान इकामत, अब नियत करना, नियत के बाद अब आपको तलबिया अदा करना है। तलबिया, जब आप तलबिया पढ़ेंगे तब आपका इहराम शुरू होगा। आप मीकात पर पहुंच गए, ठीक है, 25% आप इहराम में आ गए, लेकिन अभी आपका इहराम शुरू नहीं, चादरें आपने पहन ली, अभी इहराम शुरू नहीं हुआ। चादरें तो कल मैंने आपके सामने पहनी थी, तो क्या मैं इहराम में चला गया? नहीं, अभी इहराम शुरू नहीं हुआ। फिर आपको नियत करना होगी, जो मैंने कल मसाला बताया कि आपको यह तय करना होगा कि आपका कौन सा हज है, और कौन सा भी हज हो उसका पहला हिस्सा है कि दूसरा। तो आप मसलन जो वाजिब हज करेंगे उनकी नियत होगी, मैं अपने वाजिब हज के पहले हिस्से उम्रा तमत्तो का इहराम पहनता हूं। ये सारी नियतें एक किताब में लिखकर भी आपको दे दी गई हैं, और इंशाल्लाह मीकात से लेकर उम्रा तमत्तो मुकम्मल होने तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी हूंगा। तो नियत, चादरें भी आपने पहन ली, इहराम नहीं, अब नियत करना। नियत के बाद भी इहराम शुरू नहीं हुआ, इसके बाद तलबिया अदा करना। अब पहले तो मैं मराजे कराम का एक जुमला दोहरा दूं, फिर मजीद आगे हम बढ़ते हैं। मराजे लिखते हैं कि तलबिये की हज में वही पोजीशन और हैसियत है जो नमाज में तकबीरतुल इहराम की हैसियत है। आपको नमाज पढ़ना है, आपने अजान कही, अभी नमाज शुरू नहीं हुई, आपने इकामत कही, अभी नमाज शुरू नहीं हुई, आपने नियत कर ली, अभी नमाज शुरू नहीं हुई, किसी से बात करना पड़ जाए, अपनी जगह से हटना पड़ जाए, कोई और काम पड़ जाए, मुसल्ला छोड़ के चले गए, सब इजाजत, क्योंकि अभी नमाज शुरू नहीं हुई। जब आप नियत के बाद पहले अल्लाह अकबर कहेंगे, यहां से नमाज शुरू। अब सलाम पढ़ने तक आपको पूरे नमाज का ख्याल करना, یہی حیثیت و پوزیشن عمرے اور حج میں تلبیہ کی. جب تلبیہ پڑھیں گے اب آپ کا احرام شروع ہوا, اور یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ پورا عمرہ نہ ہو جائے. یہاں پہ بات پہنچی. اب اس کے بعد دو تین یا اس سے زیادہ